أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيء عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض صدق الله العظيم. سورة آل عمران کے آخری رکوع میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صاحب ایمان بندوں کی ایمان افروز دعائیں پڑھی، غور و فکر کر کے اللہ کی معرفت حاصل کی، غور و فکر کر کے حساب کتاب جزا و سزا اس کے تصور تک پہنچے، پھر جب ان کے سامنے رسول کی دعوت ایمان آئی آگے بڑھ کے اس پہ لبیک کہا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے بڑی ایمان افروز دعائیں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ اب ان کی دعاؤں کا جواب دے رہا ہے. فرمایا فاستجاب لهم ربهم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا، اور ساتھ اللہ نے ارشاد فرمایا انی لا اضیع عمل عامل منکم، میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا. یعنی صرف دعاؤں سے کچھ نہیں ہوگا، دعاؤں کے ساتھ ساتھ تمہیں عمل بھی کرنا پڑے گا. میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، من ذکرن او انسا، خواہ عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو. اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں عورت اور مرد بالکل برابر ہے، کامل مساوات ہے عورت اور مرد کے درمیان اللہ کی نگاہ میں. صرف دنیا میں خاندان کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے مرد کو عورت پر گھر میں ایک فضیلت دی ہے. مرد خاندان کا بڑا ہوگا، حاکم ہوگا، اور بیوی اچھی وہ ہے جو اس کے تابع ہو، اس کا کہنا مانے. لیکن یہ صرف معاملہ دنیا میں خاندان کے نظام کو ایک حسن و خوبی کے ساتھ چلانے کے لیے. ممکن ہے کہ قیامت کے دن بیوی اپنی نیکیوں کی وجہ سے شوہر سے آگے نکل جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بیوی جنت میں اور شوہر جہنم میں ہو. حضرت آسیہ جنت میں ہوں گی اور فرعون جہنم میں ہوگا. اور یہ بھی ممکن ہے کہ شوہر زیادہ نیک ہو تو وہ قیامت کے دن آگے نکل جائے اور بیوی اس سے پیچھے رہ جائے. شوہر جنت میں ہو، بیوی جہنم میں ہو. حضرت لوح جنت میں ہوں گے، ان کی بیویاں جہنم میں ہوں گی. تو بالکل کھلا میدان ہے مرد کے لیے بھی، عورت کے لیے بھی. عورت آخرت میں اپنے شوہر کے تابع نہیں ہوگی، زیادہ نیکیاں کرے گی، زیادہ اونچا مقام اللہ کے حاصل کر لے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب بھائیوں اور بہنوں کو زیادہ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا میں کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت. بعضکم میں بعض، تم ایک دوسرے میں سے ہو، مرد ہو یا عورت، دونوں آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، دونوں اما ہوا سلام علیہا کی اولاد ہیں، کوئی فرق نہیں. یہ نفی ہے ان تصورات کی کہ جن میں کہا جاتا ہے کہ مرد وہ تو مکمل انسان ہے اور عورت انسان سے ذرا کمتر درجے کی مخلوق ہے. معاذ اللہ، عورت کی توہین کی جاتی ہے. اللہ نے عورت اور مرد کو بالکل یکساں فضیلت، یکساں مقام دیا ہے. فالذین ہاجروا، بس وہ لوگ جنہوں نے میری راہ میں ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، اور ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، بعضو فی سبیلی، اور میری راہ میں ستایا گیا، بقاتلو بقتلو، اور انہوں نے میری راہ میں جنگ کی اور شہید ہوئے، لأکفرن عنہم سیئاتہم، میں ضرور ان سے ان کی خطاؤں کو دور کر دوں گا. گویا اللہ کو کون سا عمل پسند ہے؟ یہ عمل نہیں کہ تم صرف نمازیں پڑھتے رہو، صرف روزے رکھتے رہو، حج اور عمرہ کرتے رہو، نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے محنت کرو، اس راہ پر چلو کہ اللہ کرے کہ بالآخر ہجرت کا مرحلہ آئے، بالآخر جنگ کا مرحلہ آئے. اور وہ کب آئے گا؟ جبکہ انسان دین کے لیے کسی تحریک میں شامل ہو، اس تحریک میں فعال کردار ادا کرے. اللہ کرے کہ وہ تحریک کتنی مضبوط ہو جائے کہ نظام باطل اسے اپنے لیے خطرہ محسوس کرے، اب پھر ہجرت کا مرحلہ بھی آئے گا، نظام باطل کے ساتھ ٹکرانے کا اور جنگ کا مرحلہ بھی آ سکتا ہے، تصادم کا مرحلہ بھی آ سکتا ہے. لیکن اگر ہم کسی دین کی خدمت کی تحریک میں شامل ہی نہ ہوں، پنج وقتہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، حج عمرہ کر لیا ہے، تو پھر ہم اس معاملے کو نہیں پہنچ سکتے جس کا ذکر قرآن کر رہا ہے. پھر یہ آیتیں ہم سے بحث نہیں کر رہی ہیں. ہماری زندگی میں کبھی نہ ہجرت کا مرحلہ آئے گا، اور نہ ہی کبھی باطل کے ساتھ ٹکرانے کا، کبھی جنگ کا، کبھی جہاد کا مرحلہ آئے گا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو راستہ ہمیں بالآخر اللہ کے دشمنوں کے ساتھ تصادم تک لے جائے. اس تصادم کے بغیر دنیا میں کبھی بھی اللہ کا دین غالب نہیں ہوگا. اگر ہو سکتا تو اللہ کے رسول دعاؤں سے یا محض اپنی تبلیغ سے غالب کر دیتے. تصادم بہرحال ہونا ہے. فرمایا وہ لوگ جو میری راہ میں ہجرت کریں اور جنہیں گھروں سے نکال دیا جائے، اور جو جنہیں میرے راستے میں تکلیفیں دی جائیں، اور جو جنگ کریں اور اس جنگ کے دوران شہید بھی ہوں، لو کفرن انہم سیئاتہم، میں ضرور ان سے ان کی خطاؤں کو دور کر دوں گا، ان کے نام اعمال سے خطائیں مٹا دوں گا. بلا ادخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور میں انہیں ان باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہوگا اللہ کی طرف سے. واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ تعالی کے پاس ہی بہترین بدلہ ہے. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے نبی آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے کافروں کا مختلف شہروں میں چلنا پھرنا. میں نے عرض کیا تھا کہ جنگ احد کے بعد کافروں کے حوصلے بہت بڑھ گئے تھے، اور آپس میں ایک دوسرے کے شہروں میں آنا، خاص طور پر تین مرکز تھے ان کی سرگرمیوں کے، خیبر، غطفان کے قبائل اور مکہ، اور آپس میں مل کر مشورے ہو رہے ہیں کہ کس طریقے پر اب مل کر ایک متحدہ محاذ بنا کر مسلمانوں کے خلاف ایک کاروائی کی جائے. اور بالآخر ان کی کوششیں اپنے پورے عروج کو پہنچیں. سن 5 ہجری میں شوال کے مہینے میں 10,000 کا لشکر مدینے پر حملہ آور ہوا. فرمایا کہ اے نبی، شہروں میں ان کافروں کی چلت پھرت آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، بتا ان قلیل، یہ بس تھوڑے سے عرصے کا ان کا فائدہ اٹھانا ہے، 4 دن کی ان کی چاندنی ہے. ثم مأواہم جہنم، اور پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد، اور وہ برا ٹھکانہ ہے. لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب کی نافرمانی سے بچے، لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان کے لیے وہ باغات ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا، ان باغات میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. نزلا من عند اللہ، اور یہ باغات اور یہ نعمتیں یہ اللہ کی طرف سے ابتدائی مہمانی ہوں گی. گھر پہ کوئی آپ کے مہمان آیا، گرمی کا موسم ہے، آپ نے فوری طور پر کوئی ٹھنڈا مشروب اس کو پیش کیا، تھوڑی دیر بعد اس کے لیے آپ کھانا لا رہے ہیں، ریفریشمنٹ لا رہے ہیں. یہ جو فوری طور پر اسے مشروب پیش کیا، یہ اصل میں نزل ہے. فرمایا جن نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے تمہارے سامنے قرآن میں، یہ نزل ہے. اصل نعمتیں کیا ہیں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. حدیث قدسی ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی دل پہ ان نعمتوں کا خیال گزرا. اللہ وہ نعمت ہم سب کو عطا فرمائے. وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو بھی نعمتیں اللہ کے پاس ہیں وہ نیکوکاروں کے لیے بہت بہتر ہیں. وَإِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے کچھ وہ بھی ہیں. لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اس کتاب پر جو ہے مسلمانوں تمہاری طرف نازل کی گئی. وما انزل الیہم، اور ان کتابوں پر بھی جو ان کی طرف نازل کی گئی. خاشعین للہ، وہ اللہ تعالی سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنے والے ہیں. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ اللہ تعالی کی آیتوں کا سودا نہیں کرتے تھوڑی سی قیمت کے عوض. کہ اگر ہم نے اللہ کی آیتوں پر ایمان ہم لے آئے تو پھر ہماری سرداری خطرے میں پڑ جائے گی، ہماری مذہبی سیادت وہ ختم ہو جائے گی، ہمیں نذرانے نہیں ملیں گے. جیسے مثال عبداللہ ابن سلام کی، بہت بڑے یہودی عالم تھے لیکن اللہ کے رسول پر ایمان لائے، اور اپنے سارے جو بھی اس سے پہلے ان کی سیادت تھی سب قربان کر دی، حق سامنے آ گیا، حق کے سامنے سر جھکایا. فرمایا اللہ کی آیتوں کا سودا نہیں کرتے تھوڑے سے وقتی فائدوں کے بس. اولئک لہم اجرہم عند ربہم, یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہے. ان اللہ سریع الحساب, بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ڈٹے رہو صبر کرو. وصابروا, اور صبر میں کافروں کا مقابلہ کرو. کافر بھی صبر کر رہے ہیں, وہ بھی ڈٹے ہوئے ہیں, وہ بھی بدر میں ہارے تو ایک ہی سال بعد 3,000 کا لشکر لے کر دوبارہ آ گئے, پھر آ کر اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہو گئے, پھر اچھا خاصا مال خرچ کیا, وہ بھی ڈٹے ہوئے. تم ان کے مقابلے میں زیادہ ڈٹ جاؤ, ان سے آگے نکل جاؤ صبر میں. ورابطو, البتہ آپس میں مربوط رہو, ڈسپلن کی پابندی کرو, اپنے امیر کا کہنا مانو. تم نے نظم کی خلاف ورزی کی جس کی وجہ سے فتح شکست میں بدل گئی. ورابطو, اور جڑے رہو. واتقوا اللہ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو. لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پاؤ. اللہ ہمیں اس آیت کے تمام احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, تاکہ اللہ ہمیں بھی فلاح عطا فرمائے. سورۃ النساء, سورۃ النساء میں اسلام کے معاشرتی احکامات کا بیان ہے, اور معاشرے سے اوپر ہوتی ہے پوری ریاست. ریاست کے بارے میں احکامات سورۃ المائدہ میں ہیں, تو سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ دونوں صورتیں آپس میں جوڑے کی نسبت رکھتی ہیں. ذرا کمتر درجے کے احکامات یعنی معاشرے کی سطح کے احکامات سورہ نساء میں, اور اوپر کے درجے کے احکامات سورہ مائدہ میں. دونوں صورتوں کا آغاز بغیر کسی تمہید کے. یہاں پر خطاب کا آغاز ہو رہا ہے یا ایھا الناس, اور وہاں کا خطاب کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اور فوراً ہی احکامات شروع ہو جاتے ہیں. نہ حروف مقطعات ہیں, نہ شروع میں کوئی قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے جیسے کئی صورتوں میں ہے. دونوں کا اسلوب آپ دیکھیں گے ایک ہی جیسا ہے. دونوں صورتیں مدنی ہیں. سورۃ النساء اس کے چار حصے ہیں. پہلے حصہ آیات 1-43 پر مشتمل ہے, مسلمانوں سے خطاب ہے, معاشرتی احکامات ہیں. پھر اس کے بعد آیت نمبر 44 سے لے کے 57 تک اہل کتاب کی طرف گفتگو کا رخ ہے, ان کی بعض خرابیاں بیان ہوئی ہیں. پھر اس کے بعد آیت نمبر 58 سے لے کر اور آیت نمبر 149 تک پھر مسلمانوں سے خطاب ہے, طویل خطاب ہے, اور اس میں منافقین کی کچھ کمزوریاں خاص طور پر نمایاں کی گئیں. پھر اس کے بعد آیت 150 سے لے کر اور آخر تک پھر مسلمانوں اور اہل کتاب دونوں ہی سے خطاب ہے, اور بعض اہم ہدایات اس حصے میں بھی دی گئی ہیں. اب یہ جو پہلا حصہ ہے آیات 1-43, اسلام کے جو معاشرتی احکامات ہیں ان کے 3 ہدف آپ کو محسوس ہوں گے. ان احکامات کے ذریعے معاشرے میں ہر انسان کی جان کو تحفظ دیا گیا, ہر انسان کے مال کو تحفظ دیا گیا, اور ہر انسان کی عزت اور آبرو اس کا پاس کیا گیا, اس کو تحفظ دیا گیا. خاص طور پر خواتین اور یتیم, کیونکہ عرب کے اس معاشرے میں ان دونوں طبقات کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا تھا, ان کے حقوق کا خاص طور پر بیان ہے, خواتین کے حقوق کا اور یتیموں کے حقوق کا. پوری سورت کا نام ہے سورۃ النساء, نساء کہتے ہیں عورتوں کو, یہ سورت ہے ہی خواتین کی, یعنی خواتین کے حقوق کا بیان سب سے زیادہ نمایاں ہے. آئیے ترجمے کا آغاز کرتے ہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے لوگو اپنے اس رب کی نافرمانی سے بچو. الذی خلقکم من نفس واحدہ, جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے ایک ہی جان سے, آدم علیہ السلام سے. وخلق منہا زوجہا, اور اسی سے ان کا جوڑا بنایا یعنی اما حوا کو بنایا, سلام علیہا. جب سب انسانوں کا خالق اللہ, جب سب انسانوں کے والدین ایک ہی ہیں, تو پھر سب انسان اس وجہ سے برابر ہیں. سید کا بھی خالق اللہ اور ایک موچی کا بھی خالق اللہ. سید کے بھی والدین آدم علیہ السلام اما حوا, اور موچی کے والدین بھی آدم علیہ السلام اما حوا. تو نسل کی بنیاد پر, رنگ کی بنیاد پر, زبان کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں. گورے کو کالے پر, کالے کو گورے پر, عربی کو اجمی پر, اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. فضیلت کی بنیاد تقویٰ ہے, جس میں تقویٰ زیادہ ہوگا وہ اللہ کے آگے نکل جائے گا. یہ ہے اسلامی معاشرت کا پہلا موٹا اصول، مساوات انسانی، سب انسان برابر ہیں، کوئی رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر کسی کو زیادہ اہمیت نہیں دی جائے گی۔ فرمایا وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے، آدم علیہ السلام اما حوا سے، اللہ نے کثیر تعداد میں عورتوں اور مردوں کو پھیلا دیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ، اس اللہ کی نافرمانی سے بچو تم جس سے سوال کرتے ہو، جس سے دعائیں کرتے ہو۔ تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری دعائیں پوری کرے، تم بھی تو اللہ کے احکامات کو پورا کرو۔ ان اللہ والارحام، اور جو رحمی رشتے ہیں ان کا خاص خیال رکھو، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، چچا ہیں، خالہ ہیں، پھوپھی ہیں، یہ رشتے پیدائش کی وجہ سے ہیں، اور پھر کچھ رشتے نکاح کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، سسر ہے، ساس ہے، وہی اہمیت اب ساس کی ہو جو اپنی ماں کی ہے، وہی اہمیت سسر کی ہو جو اپنے والد کی ہے، ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے حربت کا، داماد کا کبھی نکاح نہیں ہو سکتا اب ساس کے ساتھ، ساس اس کے لیے بے منزل ہے، ماں ہے، بہو کا کبھی نکاح نہیں ہو سکتا سسر کے ساتھ، اب سسر اس کے لیے بے منزل ہے، والد ہے۔ تو جو بھی رحمی رشتے ہیں ان کا خاص خیال رکھو۔ اللہ کے رسول خطبہ نکاح میں خاص طور پر اس آیت کی بھی تلاوت کرتے تھے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگران ہے۔ وآتوا الیتام اموالہم، اور یتیموں کو ان کے مال لوٹا دو۔ کب لوٹاؤ؟ آگے تفصیل آ رہی ہے، لیکن ان کو ان کے مال لوٹاؤ۔ ولا تتبدل الخبیث بالطیب، اور ایسا نہ کرو کہ ردی مال کو بدل لو اچھے مال سے، ردی مال یتیم کے کھاتے کی طرف کر دیا، اچھا مال اپنی طرف کر لیا۔ وہ قبائلی معاشرہ جہاں پر کہ ہر ایک کے پاس بھیڑ بکریاں ہوتی تھیں، تو جو بھی کمزور اور لاغر قسم کی بکریاں ہیں وہ یتیم کی طرف کر دیں، اور جو فربا اچھے جانور ہیں وہ اپنی طرف کر لیے۔ بلا تاقلو اموالہم الی اموالکم، اور ان کے مال اپنے مالوں میں شامل کر کے کھانا جاؤ۔ انہ کان حوبن کبیرہ، یہ بہت ہی بڑے وبال کی بات ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے حوالے سے عدل نہ کر سکو گے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو پھر اور عورتیں ہیں، ان عورتوں سے نکاح کر لو جو بھی تمہیں پسند آئے، دو دو نکاح کر لو، تین تین کر لو، چار چار کر لو۔ ہوتا یہ تھا کہ عام طور پر لوگ نکاح کرتے تھے بیوہ سے، کیوں؟ اس لیے کہ بیوہ کے پاس کچھ وراثت کا مال ہے، اس کا بھی مال ہے، اور اس بیوہ کے بچے ہیں، یتیم بچیاں ہیں، ان کا بھی مال ہے۔ تو چاہتے تھے کہ ٹھیک ہے، اسی بہانے ذرا ان کے مال پر ہاتھ صاف کر لیں گے، بیوہ کے مال پر بھی اور یتیم بچے بچیوں کے مال پر بھی۔ یا یتیم لڑکی سے نکاح کر رہے ہیں، پتا ہے کہ یہ تو یتیم ہے، کوئی پوچھنے والا ہے نہیں، اس کے مال پہ قبضہ ہو جائے گا، مہر نہیں دوں گا، کوئی پوچھے گا نہیں۔ تو فرمایا آزمائش میں مت پڑو، اگر تم نے نکاح کرنا ہی ہے تو اور عورتیں بہت سی ہیں جو تمہارے لیے جائز ہیں، ان سے نکاح کرنا، ان سے کر لو، لیکن نکاح کر سکتے ہو دو بھی، تین بھی اور چار بھی، لیکن فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تم ڈرتے ہو کہ تم عدل نہ کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، تو پھر ایک ہی نکاح کافی، اگر نکاح کرنا ہے ایک سے زیادہ تو شرط ہے عدل کرو گے، جو بھی چیزیں ناپ تول میں آتی ہیں تمام بیویوں کو برابر دو گے، ایک جیسا خرچہ، ایک جیسا لباس، ایک جیسی رہائش، ایک جیسا وقت، ہر اعتبار سے ان کو بالکل برابر رکھو گے، نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی کافی ہے۔ او ما ملکت ایمانکم، یا وہ جو تمہاری کنیز ہے، کنیز سے نکاح نہیں ہوتا تھا، کنیز انسان کی ملکیت ہوتی تھی، انسان کسی خاتون کو خرید لیتا تھا جو لونڈی ہوتی تھی، یا میدان جنگ میں، جو میدان جنگ میں دشمن کی عورتیں آتی تھیں لڑنے کے لیے، اگر وہ قیدی بن جائے، ان کو مجاہدین میں کنیز کے طور پہ تقسیم کر دیا جاتا تھا، یا کوئی کسی کو اپنی کنیز تحفے کے طور پہ دے دیتا تھا۔ البتہ جس کنیز سے کسی کی اولاد ہو جائے، اب اس کنیز کو نہ تحفے کے طور پہ دیا جا سکتا تھا، نہ بیچا جا سکتا تھا، اس لیے کہ اب وہ اس کے بچے کی والدہ بن گئی، اس کا درجہ، اس کا اسٹیٹس اوپر ہو گیا۔ پھر بعض لوگ ایسی کنیزوں کو آزاد کر کے پھر ان سے نکاح کر لیتے تھے۔ تو فرمایا کہ ایک ہی نکاح کافی ہے یا پھر وہ جو تمہاری کنیزیں ہیں. ذالک ادنا اللہ تعولو, یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ تم ایک طرف جھک نہ پڑو, کسی ایک ہی بیوی کی طرف زیادہ مائل نہ ہو جاؤ. وآت النساء صدقاتهن نیلا, اور بیویوں کو ان کے مہر دو بالکل خوشی خوشی, اس نیت سے نکاح کرنا کہ میں مہر تو اتنا طے کر رہا ہوں لیکن دوں گا نہیں, وہ نکاح ہوتا ہی نہیں. یہاں تک حدیث میں آیا کہ جو آدمی, جس آدمی کی نیت مہر دینے کی نہ ہو اور نہ اس نے مہر دیا اپنے زندگی میں, قیامت کے دن زانی شمار ہوگا. تو لہذا اتنا ہی مہر طے کرو جتنا تمہارے دینے کا ارادہ اور تمہاری سکت ہو, اور پھر عورتوں کو ان کے مہر خوشی خوشی دو. فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَقُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا, ہاں اگر وہ عورتیں خود ہی اس مہر میں سے کچھ معاف کر دیں تو پھر تم اس کو کھا سکتے ہو بالکل بے فکر ہو کر, کوئی پرواہ نہیں, ان کا حق ہے, ان کا مہر ہے. اگر وہ خود سے اپنی مرضی سے کچھ مہر کا حصہ چھوڑ دیں تو پھر تم اسے استعمال کر سکتے ہو, ہنی یا مریا, بالکل بے فکر ہو کر. بلا تو سفہا اموالکم اللتی جعل اللہ لکم قیاما, اور اپنے مال نہ دو ان ناسمجھوں کو, وہ مال کے جن کو اللہ نے تم سب کے لیے گزران کا ذریعہ بنایا. مال یتیم کا ہے لیکن وہ مال پوری سوسائٹی کا بھی ہے, اگر مال کا صحیح استعمال ہوگا پوری سوسائٹی کو اس کی برکت ملے گی, فائدہ ملے گا, اور اگر مال ضائع کر دیا جائے گا تو پوری سوسائٹی اس کی برکات سے محروم ہوگی. ابھی یتیم نہ سمجھ ہے تو ایسا نہ ہو کہ تم اپنے گلے سے ذمہ داری ہٹانے کے لیے کہ بھئی میرے پاس ایک امانت پڑی ہوئی ہے کہیں اس میں خیانت نہ ہو جائے, بہتر ہے جلد از جلد یتیم کو دے دیا جائے. اور یتیم بیچارہ بھی نہ سمجھ ہے, اس کے پاس مال آ گیا نہ جانے کہاں وہ ضائع کر دے. تو نہ سمجھو کو مال مت دو, وہ مال جس کو اللہ نے تم سب کے لیے ایک بقا کا, ایک فائدے کا ذریعہ بنایا ہے. وَرْزُقُوْهُمْ فِيهَا, ہاں یتیموں کو اس مال میں سے کھلاؤ. بخصوہم, اور انہیں لباس پہناؤ. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا, اور یتیموں سے ہمیشہ بات کرو اچھی, ان سے پیار سے نرمی سے بات کرو, ان کو مت جھڑکو. وَقْتَلُوا الْيَتَامَى, ہاں یتیموں کو آزماتے رہو. حَتَّى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ, یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں, بالغ ہو جائیں, اس دوران انہیں آزماتے رہو کہ اس میں سمجھ آئی کہ نہیں آئی, اگر میں اس کا مال اس کے حوالے کر دوں ضائع کرے گا یا اس کا اچھا استعمال کرے گا. تو ان سے مختلف قسم کے سودے کرواتے رہو وقتاً فوقتاً, یہ دیکھنے کے لیے کہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی اس کو. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا, پھر جب تم محسوس کرو کہ ہاں ان میں سمجھ آ گئی ہے, اپنے نفع نقصان کی پہچان ان کو آ گئی ہے. فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ, تو پھر انہیں ان کے مال لوٹا دو. البتہ آپ کب تک نازماتے رہیں, فقہ حنفی میں یہ طے ہے کہ 25 سال کی عمر میکسیمم ہے, 25 سال تک آزماتے رہو. اگر اس وقت تک ان کو سمجھ آ گئی ہے ان کے مال ان کے حوالے کر دو, اور اگر نہیں آئی تب بھی پھر ان کے مال ان کے حوالے کر دو. ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص مال پہ قبضہ کیے رکھے کہ جناب ابھی تک یہ نہ سمجھ ہے, میں نے اس سے یہ سودا کرایا, اس نے صحیح طرح نہیں کی ڈیلنگ, تو پھر کوئی بہانہ نہ بناؤ. 25 سال جب اس کی عمر ہو جائے پھر تو اس کا مال اس کے ہاتھ میں دے دو. بلا تاکلوہا اسراف و بدارا, اور ان کے مال نہ کھاؤ اسراف کرتے ہوئے زیادہ زیادہ اور جلدی جلدی. یکبرو کے بڑے ہو رہے ہیں, اب بڑے ہو رہے ہیں, اب ان کا مال ان کو دینا پڑے گا, لہذا اس میں سے جتنا کھا سکتے ہو کھا لو. ومن کان غنی فلیستعفف, جو خود مالی اعتبار سے غنی ہے وہ تو بالکل بھی نہ کھائے, وہ تو ہاتھ نہ لگائے کھانے کی نیت سے. ومن کان فقیرن, ہاں جو خود فقیر ہے, فلیاکل بالمعروف, وہ کھا سکتا ہے بھلے طریقے سے, وہ یتیم کے مال کی حفاظت کی اجرت لے سکتا ہے کیونکہ وہ اس کی حفاظت کر رہا ہے اور خود بیچارہ فقیر ہے, اس کو اجازت ہے کہ معاوضے کے طور پر یتیم کے مال میں سے ایک تنخواہ وہ لے سکتا ہے. فیضا دفاتم الیہم اموالہم, پھر جب تم یتیموں کو حوالے ان کے مال کرو, فاشہدوا علیہم, تو اس پہ گواہ بنا لو, بتاؤ لوگوں کو دیکھو یہ ترکہ بچا تھا اس وقت جب یہ بچہ یتیم ہوا تھا اور یہ مال اس کا اس وقت اس کے حصے میں آیا تھا وراثت میں سے, اور اس وقت میں یہ مال اس کو اس کے حوالے کر رہا ہوں. اس مال میں سے اتنی کمی ہوئی ہے اس وجہ سے، اور یا میں نے اس مال کو لگا دیا تھا کاروبار میں، الحمدللہ اس میں اتنا اضافہ ہوا ہے، یہ حساب کتاب ہے، یہ مال میں اس کے حوالے کر رہا ہوں۔ وکفا باللہ حسیبا، اور اللہ کافی ہے حساب دینے کے لیے۔ ممکن ہے کہ دنیا میں آدمی اس طرح سے کوئی حساب کتاب بنا لے کہ بڑا اپنے آپ کو ثابت کرے کتنا دیانت دار ہوں میں، اور میں نے کتنے اچھے طریقے پر یتیم کے مال کی حفاظت کی، لیکن اندر سے کچھ گڑبڑ ہو۔ تو اصل تو حساب کتاب لینے والا کون ہے؟ اللہ، وہاں جا کے صحیح حساب ہو جائے گا۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ ہے اس مال میں سے جو چھوڑ مرے ماں باپ اور قرابت دار۔ یہ اشارہ آ رہا ہے وراثت کے احکامات کی طرف، یعنی وراثت میں مردوں کا حصہ ہے، کس وراثت میں؟ جو چھوڑ مرے ان کے ماں باپ یا دیگر قرابت دار۔ وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ مرے ماں باپ اور قرابت دار۔ کیونکہ جس معاشرے میں یہ قرآن مجید کی آیتیں اس وقت نازل ہو رہی تھی، وہاں عورتوں کو تو وراثت سے محروم کر دیا جاتا تھا، اور بعض اوقات بڑا بھائی سارے مال پہ قبضہ کر لیتا تھا اپنے والد کے۔ فرمایا عورتوں کا بھی حصہ ہے، اور صوبہ سرحد میں تو یہ معاملہ ہے کہ وہاں پر اکثر و بیشتر محروم کیا جاتا ہے عورتوں کو وراثت کے حق سے۔ اس لیے سید احمد شہید بریلوی رحمت اللہ علیہ، بالا کوٹ کے شہید، جب وہ آئے تھے تو انہوں نے بیعت میں الفاظ شامل کیے تھے کہ عورتوں کو بھی وراثت میں ان کا حصہ دو گے، اور وہاں کے کچھ علماء ان کے دشمن ہو گئے تھے، ان کے خلاف ہو گئے تھے، ان کے خلاف فتویٰ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں زور دے رہا ہے کہ عورتوں کا بھی حصہ ہے، ہم بھی اکثر و بیشتر عورتوں کو حصہ نہیں دیتے، بھائی قبضہ کر لیتے ہیں، اور جو بہن حصہ مانگتی ہے تو اس کو معاشرے برا سمجھا جاتا ہے کہ دیکھو بھائی سے حصہ مانگ رہی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ بہن کے ہاتھ میں اس کا حصہ دے دیا جائے، باقی اگر بہن خود کسی کو دینا چاہے اس میں سے تو اس کے ہاتھ میں آنے کے بعد اس کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اس حوالے سے اپنے احکامات کی نافرمانی سے۔ وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ مرے ان کے والدین یا قرابت دار۔ مما قل منہ او کثر، خواب وہ اس میں سے قلیل ہو یا زیادہ ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، حصہ ہر ایک کو دینا ہے۔ یعنی یہ عورتوں کو کیا حصہ دیں، وراثت میں مالی بہت تھوڑا ہے، ترکہ بہت تھوڑا چھوڑا ہے مدنے والے نے، چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، قرآن کا حکم ہے کہ دونوں کا حصہ ہے۔ نصیب مفروضہ، وہ حصہ طے شدہ ہے، کتنا طے ہے اگلے رکوع میں تفصیل آ رہی ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، اور جب وراثت کی مال کی تقسیم کے وقت کچھ قرابت دار بھی آ جائے، وَالْيَتَامَى یتیم بھی آ جائے، والمساکین اور محتاج بھی آ جائے، فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ، تو انہیں اس میں سے کھلا سکتے ہو۔ لوگ جمع ہو گئے، قبائلی نظام ہے کہ وراثت آج تقسیم ہو رہی ہے، مختلف قسم کی چیزیں ہیں، جانور بھی ہیں، درخت بھی ہیں، زمینیں بھی ہیں، نقدی بھی ہے، زیورات بھی ہیں، دیکھیں کس طرح تقسیم ہوتا ہے۔ اس وقت اگر یہ لوگ جمع ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، اس ترکے میں سے انہیں کھلاؤ۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور انہیں اچھی بات کہو، جھڑکو نہیں کہ تم لوگ کیوں ادھر آ گئے ہو اور تمہیں بھی ہمیں کھلانا پڑ رہا ہے بیچ میں، کوئی بات نہیں، انہیں جھڑکو مت، اچھی بات کہو، جذباتی اندازے کہا رہا ہے اب آگے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، اور چاہیے کہ لوگ ڈریں کہ اگر وہ اپنے پیچھے چھوڑ رہے ہوں ایسی اولاد جو ابھی بیچاری کمزور اور ناتواں ہے، نہ سمجھے۔ آدمی خود سوچے کہ میں آج مر جاؤں اور میرے بچے چھوٹے ہیں، میں کیا چاہوں گا کہ کیا میرے بچوں کو وراثت سے لوگ محروم کر دیں، یا میرے بچے یتیم ہو جائے لوگ انہیں دھکے دے انہیں ڈانٹے، کیا تم پسند کرو گے اپنے بچوں کے لیے؟ یہ جب اپنے لیے پسند نہیں ہے تو پھر دوسروں کے بچوں کے لیے بھی ایسا پسند مت کرو، لہذا ان کے بچوں کو وراثت میں پورا پورا حصہ دو، اور مت ان کو جھڑکو، مت ان کو ڈانٹو۔ فرمایا خافو علیہم، جیسے کہ تم اپنے بچوں کے بارے میں ڈرتے ہو اسی طرح سے دوسرے کے بچوں کے بارے میں بھی ڈرو۔ فلیتق اللہ، پس انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرے۔ ولیقولوا قولا سدیدا، اور ہمیشہ سیدھی بات کہیں، ستھری بات کہیں، اچھی بات کہیں۔ بڑی سخت آیت آ رہی ہے ان لوگوں کے لیے جو یتیم کا مال کھا جاتے ہیں۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک وہ لوگ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں ناحق، ایک عرصیہ کی کھا سکتا ہے ایک آدمی جو یتیم کے مال کی حفاظت کر رہا ہو، خود فقیر ہے تو معاوضہ لے سکتا ہے، وہ ناحق نہیں ہے، لیکن جو لوگ یتیم کا مال ناحق کھاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، بس یسلون سعیرا، اور وہ انقریب داخل ہوں گے دیکھتی ہوئی آگ میں۔ اس کی ایک شکل آج کل ہمارے یہاں ہے سوئم چالیسواں، یہ وہ رسمیں ہیں جن کا نہ ذکر قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، ہندوانہ رسمیں ہیں، وہاں تیجا تھا یہاں سوئم کر دیا، وہاں چیلم تھا یہاں چالیسواں کر دیا۔ ان رسموں کے لیے قرآن و حدیث کی کوئی اصطلاح بھی نہیں ہے۔ پوچھا جائے کہ اگر سوئم اللہ کے رسول نے کیا تھا اپنے کسی مرحوم کا تو حدیث میں اس کے لیے کیا اصطلاح آئی ہے، ہے ہی نہیں۔ لیکن بعض اوقات سوئم اور چالیسویں میں ہم یتیموں کا مال کھا رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ مال یتیموں کا ہے، اور اگر نہیں کریں گے ساری یہ رسمیں تو لوگ بدنام کرتے ہیں۔ عام طور پر کہا جاتا ہے مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس قسم کی باتیں مشہور کر رکھی ہیں، اور اس کے بعد جمع ہو جاتے ہیں اور تیسرے دن بھی یتیم کے مال میں سے کھانے کھائے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد چالیسویں بار بھی کھانے کھائے جا رہے ہیں۔ اور میں تو ایک واقعے کو بھول نہیں سکتا کہ ماڑی کے علاقے میں ہمارے ایک عزیز رہتے ہیں، وہاں پر بےچارے ایک خان صاحب تھے، چوکیدار تھے، فوت ہو گئے، پانچ ان کی بچیاں یتیم، بڑا بھائی پشاور سے آ گیا، 40 دن تک وہاں پر رہا، اور اس کے بعد ادھار لے لے کر اس نے سوئم بھی کیا، چیلم بھی کیا، دیگر ساری رسومات بھی کی، اس کے بعد وہ تو چلا گیا، وہ سارے کا سارا ادھار اس بیوہ اور یتیم بچیوں کے سر پر ہے۔ ظلم ہے کہ نہیں؟ اس طرح کا ظلم معاشرے میں ہو رہا ہے۔ فرمایا جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، انقریب وہ دھکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ اب اس کے بعد وراثت کے احکامات آ رہے ہیں، اللہ نے کل 2 آیتوں میں وراثت کے احکامات بیان کر دیے، لیکن دریا کو کوزے میں بند کر دیا، بلکہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ ان 2 آیتوں کی تفسیر پر موٹی موٹی کتابیں، اور وراثت کے احکامات بڑے پیچیدہ ہیں، علماء سے بھی بہت کم لوگ ہیں جو ان احکامات پر دسترس رکھتے ہیں۔ بہرحال یہاں پر صرف ترجمہ کر دیا جائے گا، تفصیلات کے لیے آپ علماء سے، مفتی حضرات سے رجوع کریں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے حوالے سے۔ فرض کیجئے ایک شخص فوت ہو گیا اور اس کا ترکہ ہے، اس ترکے میں سے سب سے پہلے تو جو بھی اس کے کفن دفن کے اخراجات ہیں وہ سارے پورے کیے جائیں گے، اگر کوئی اور پورے کرنے والا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا وہ قرضہ تو نہیں ہے اس کے اوپر، کوئی قرضہ ہے تو اس کے ترکے میں سے قرضہ ادا کر دیا جائے گا۔ اب جب کفن دفن تدفین اس کے اخراجات ہو گئے، قرضہ ادا ہو گیا، اب جو بچے گا وہ ترکہ ہے۔ اب اس کے بعد دیکھا جائے گا مرحوم نے کوئی وصیت کی کہ نہیں کی، اگر وصیت کی ہے تو وہ وصیت ورثہ کے لیے تو نہیں ہے، جو پہلے اس کے ورثہ اگر ہوگی تو وصیت باطل ہے، ورثہ کے لیے وصیت کر نہیں سکتے۔ اگر اس کی وصیت ورثہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہے، کسی ادارے کے لیے ہے، تو پھر دیکھا جائے گا کہ وصیت کتنی مالیت کی ہے۔ اگر اس کی وصیت جو بھی ترکہ بچا ہے 1/3 تک اس کو وصیت کا حق ہے تو 1/3 تک کی وصیت پوری کر دی جائے گی، اگر 1/3 سے کم ہے تو کمی کی جائے گی، 1/3 تو میکسیمم ہے، اگر 1/3 سے زیادہ ہے تو پھر نہیں، صرف 1/3۔ مثلا اس کا ترکہ 1,00,000 روپے ہے، وصیت کر گیا کہ میرے اس میں سے 50,000 روپے فلاں مسجد کو دے دیے جائیں، نہیں دیے جائیں گے 50,000، اس لیے کہ ترکہ 1,00,000 ہے، 50,000 تو بنتا ہے آدھا نصف، 33,000 روپے جو 1/3 ہے وہ دے دیے جائیں گے، مسجد کو باقی نہیں۔ تو قرضے اتارنے کے بعد، تجیز و تفہیم کے خرچے کے بعد، وصیت پوری کرنے کے بعد، اب جو پیسہ بچے گا وہ تقسیم ہوگا اس کے ورثہ میں۔ اب اس کے ورثہ اصل میں 3 ہوتے ہیں، شوہر یا بیوی، والدین اور اولاد۔ ہاں پھر اگر یہاں سے کوئی مال کسی وجہ سے بچ جائے، پھر ایک دوسرا دائرہ ہے عصبا کا، اگر وہاں بھی معاملہ نہ ہو اور مال بچ جائے تو پھر ایک الگ دائرہ ہے ذوالارحام کا۔ یہ تفصیل اب آپ کو ملے گی کتابوں میں یا پھر علماء کے پاس. اب یہ کہ جو اولاد ہے اس کا حصہ کیا ہے؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں. للذکر مثل حظ الانثیین، ہر مرد کے لیے دو عورتوں کے برابر حصہ ہوگا، یعنی بھائی کو حصہ ملے گا دگنا بہن کے مقابلے میں. کیوں؟ آپ کہیں گے یہ تو مساوات نہیں ہے، ہماری بعض بیگمات چیختی ہے اس پر کہ یہ کیا ہے. یا تو کہہ دیں ہمیں قرآن پر ایمان نہیں ہے، مرتد ہو جائیں تو پھر تو ان کا اعتراض سمجھ میں آتا ہے، ہیں بھی مسلمان، اعتراض بھی ہے. قرآن کے یا اسلام کے معاشی نظام میں عورت پر کوئی معاشی بوجھ ہے ہی نہیں. جب تک بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری اس کے سارے اخراجات، اور جب بیوی ہے تو شوہر کی ذمہ داری ہے. تو لہذا اگر اس کا وراثت میں حصہ نہ ہوتا تب بھی ٹھیک تھا. ذمہ داری ساری معاشی کس پر ہے؟ مرد کے اوپر ہے. لہذا اس لیے مرد کا حصہ جو ہے وہ زیادہ رکھا گیا ہے. گھر کا سارا خرچہ مرد نے اٹھانا ہے، یا والد نے ذمہ داری اٹھانی ہے بیٹیوں کی، یا بھائیوں نے اٹھانی ہے اگر کوئی اور کفیل نہ ہو تو بہنوں کی. تو لہذا کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں خاتون پر معاشی، اس کے باوجود اللہ نے اس کو آدھا حصہ دیا ہے مرد کے مقابلے میں. فَإِن كُنَّا نِسَاءً فَوْقَسْنَتَيْن، اور اگر بھائی کوئی ہو ہی نہ، صرف بہنی بہنیں ہوں اور وہ ہوں بھی دو سے زیادہ، فَلَهُنَّا ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو پھر دو تہائی مال دے دیا جائے گا ان تمام بہنوں میں، برابر برابر تقسیم کر دیا جائے گا دو تہائی. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر کسی کی ایک ہی بیٹی ہے تو پھر اسے آدھا مال دے دیا جائے گا. یہ تو ہو گیا حصہ اولاد کا. اب آئیے ماں باپ کی طرف، اور اگر ایک ہی بیٹا ہے تو اس کو پورا حصہ مل جائے گا. جب ایک ہی بیٹی کا آدھا ہے تو بیٹے کا چونکہ بیٹی سے دگنا ہوتا ہے، تو ایک ہی بیٹی ہے تو آدھا، اگر ایک ہی بیٹا ہے تو اسے پورا مال مل جائے گا. ولے اب وے کل واحد منہ مسلس، اور جو اس کے ماں باپ ہیں دونوں کے لیے ان میں سے چھٹا حصہ ہے. مما ترک، جو بھی مرنے والا چھوڑ مرا. ان کان لہ بلد، اگر اس کے اپنی اولاد ہے، صاحب اولاد شخص مرا ہے اور ماں باپ حیات ہیں، تو ماں کو بھی چھٹا حصہ، باپ کو بھی چھٹا حصہ. فعلم یقل لہ بلد، پھر اگر اس کے اولاد نہ ہو، بے اولاد مر رہا ہے، ورثہ ابواہ، اور اس کے وارث بن رہے ہیں اس کے ماں باپ، فل ام حصلس، تو پھر اس کی ماں کو ملے گا ایک تہائی، اور دو تہائی ملے گا باپ کو. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اگر مرنے والے کے ایک سے زیادہ بھائی یا بہن ہیں، فل ام حصلس، تو پھر ماں کو چھٹا حصہ ہی ملے گا، اور باقی پانچ بٹا چھ باپ کو مل جائے گا، تاکہ باپ کے مرنے پر وہ حصہ پھر اس کے بہن بھائیوں کے کھاتے میں آ جائے گا. من بعد وصیت یوصی بہا او دین، اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو اس نے کی ہے، اور قرضہ اتارنے کے بعد. آباؤکم وابناؤکم، تمہارے باپ بھی ہیں اور تمہارے بیٹے بھی ہیں، دونوں تمہارے رشتہ دار ہیں. لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم کو نہیں معلوم کہ ان میں کون ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. اگر ہمیں خود فیصلہ کرنا پڑتا بڑی مشکل ہو جاتی کہ کس کو ہم کتنا دیں. ماں باپ کی بھی اہمیت ہے، انہوں نے پالا پوسا ہے، اولاد کی بھی اہمیت ہے، ابھی انہوں نے زندگی گزارنی ہے، ان کا مستقبل ہے پورا، کس کو زیادہ دیں. اللہ نے ہماری مشکل آسان کر کے خود ہی اس سے مقرر کر دیے. فرمایا فریضتم من اللہ، یہ حصے اللہ کی طرف سے فرض ہے، طے شدہ ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے. ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لہن ولد، اور تمہارے لیے آدھا مال ہوگا جو تمہاری بیویاں چھوڑ مریں اگر ان کے کوئی اولاد نہ ہو. ایک بیوی سے تمہاری اولاد نہیں ہے، وہ فوت ہو گئی، تو اس کے ترکے میں سے آدھا شوہر کو مل جائے گا. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر ان کے اولاد ہے، فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا، تو پھر تمہارے لیے ہوگا چوتھائی حصہ جو بھی وہ چھوڑ مریں. مِن بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اس وصیت کے بعد جو وہ کریں، اور اگر ان کے ذمے کو قرض ہے تو اس کو ادا کرنے کے بعد. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور ان کے لیے ہوگا چوتھائی حصہ جو تم چھوڑ مرو. ان لم یکن لکم ولد، اگر تمہارے کوئی اولاد نہیں ہے، تم بے اولاد مر رہے ہو، تمہاری بیوی کو تمہارے مال میں سے ایک چوتھائی دے دیا جائے گا، اگر تمہاری بیویاں دو ہیں تو دونوں کو ایک چوتھائی دیا جائے گا، تمہاری چار بیویاں ہیں تو چاروں کو ایک چوتھائی دیا جائے گا، ایک چوتھائی سے بڑھے گا نہیں، جتنی زیادہ بیویاں ہوں گی ان میں وہ حصہ تقسیم ہوگا صرف. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور پھر اگر تمہارے اولاد ہے، فَلَهُ النَّصْفُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، تو پھر ان کے لیے آٹھواں حصہ ہوگا جو بھی تم چھوڑ مرو. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اس وصیت کے بعد جو تم کرو اور جو قرض ہے اس کو ادا کرنے کے بعد. ترتیب میں معاملہ مختلف ہوگا، حالانکہ یہاں پر پہلے ذکر آیا ہے اولاد کا، پھر آیا ہے والدین کا، پھر آیا ہے بیوی یا شوہر کا. جب تقسیم کریں گے تو معاملہ برعکس ہوگا، جیسے ہی ترکہ تقسیم ہوگا تو پہلے بیوی یا شوہر کو اس کا حصہ نکالا جائے گا. مثلا بیوی ہے تو اگر اس کی اولاد ہے تو اس کو آٹھواں حصہ دے دیں گے جو بھی ترکہ ہے، اور ماں باپ کو چھٹا حصہ دے دیں گے دونوں کو. اب جو مال بچ جائے گا، اب اس مال کے حصے کیے جائیں گے اولاد کی تعداد کے اعتبار سے. فرض کیجئے کہ ایک لڑکا ہے دو لڑکیاں ہیں، تو اب حصے کر دیے جائیں گے چار. جو بھی مال بچ گیا بیوی کو حصہ دینے کے بعد، والدہ کو حصہ دینے کے بعد، جو بھی مال اب بچ گیا اس کے چار حصے کر دیں گے. ایک ایک حصہ دونوں بہنوں کو دے دیں گے، دو حصہ بھائی کو دے دیں گے. یہ میں نے صرف مثال دی ہے، ظاہری بات ہے کیسز مختلف ہوتے ہیں، تفصیل آپ کو جو ہے وہ مفتی حضرات سے معلوم ہو جائے گی. صرف ایک ہی بیٹی ہے، اب ظاہری بات ہے کہ بیوی کو دے دیا، ماں باپ کو دے دیا، بیٹی کو آدھا دے دیا، اب باقی تو بچ گیا، اس کا کیا ہوگا؟ اب اس کے لیے پھر ایک اگلا دائرہ ہے ذو العصبہ کا، کہ وہ رشتہ دار جو مرد کی ذریعے سے ہوں ایک شخص کے مرنے والے کے، جیسے پوتا ہے، دادا ہے، بھائی ہے، بھتیجا ہے، چچا ہے، پھر وہ اس کھاتے میں جاتا ہے، جو زیادہ قریب ہے پہلے اس کو دیا جاتا ہے. تفصیل آپ کو علماء کرام بتائیں گے. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالًا، اور اگر ایک شخص مر رہا ہے اور ہے وہ کلالہ، کلالہ کہتے ہیں ایسے شخص کو کہ جس کے نہ والدین نہ اولاد ہے، وہ کلالہ ہے، اس کی وراثت بہن بھائیوں میں تقسیم ہوتی ہے. اب بہن بھائی تین قسم کے ہو سکتے ہیں، سگے، ماں بھی ایک، باپ بھی ایک، یا پھر علاقی، باپ ایک ہے لیکن ماں مختلف ہے، یا اخیافی، ماں ایک ہے والد مختلف ہے. تو اگر تو ماں ایک ہی ہے باپ مختلف ہے، یہ اخیافی بہن بھائی ہیں، ان کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے ابھی جو آیت پڑھ رہے ہیں. اور اگر عینی اور علاقی ہیں، ماں باپ دونوں ایک ہی ہیں یا باپ ایک ہی ہے، ان کو پھر ایک ہی طرح ٹریٹ کیا جائے گا، باپ شریک ہو صرف یا ماں اور باپ دونوں مشترک ہوں، ان کا ذکر آ جائے گا سورہ مبارکہ کی آخری آیت میں. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالًا، اور اگر وہ شخص جس کی کہ وراثت تقسیم ہو رہی ہے وہ کلالہ ہے، اب امرأۃن، یا کو خاتون ہے، وہ کلالہ ہے، نہ اولاد ہے نہ والدین ہے. وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، البتہ یہ ہے کہ اس کا کوئی بھائی ہے یا اس کی کوئی بہن ہے. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ان میں سے ہر ایک کو دیا جائے گا چھٹا حصہ، بھائی کو بھی چھٹا حصہ، بہن کو بھی چھٹا حصہ، ایک ہی بھائی ہے ایک ہی بہن ہے تو ان کو چھٹا حصہ دے دیا جائے گا. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، لیکن اگر وہ زیادہ بہن بھائی ہوں، کون سے؟ اخیافی، ماں شریک. فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو پھر وہ سب کے سب شریک ہوں گے ایک تہائی مال میں، ان سارے بہن بھائیوں میں برابر برابر تقسیم ہوگا اور ایک تہائی مال دے دیا جائے گا. من بعد وصیت یوصى بها او دین، اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو کی گئی اور قرض اتارنے کے بعد، غیر مضار، بغیر کسی کو نقصان پہنچائے ہوئے. یہ اصول ہر وقت، ہر صورت میں یہ اصول اس کا اطلاق ہوگا. یہ غیر مضار کے الفاظ صرف ایک ہی مرتبہ آئے ہیں، وصیت اور قرض کے الفاظ تو اس سے پہلے بھی آئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت نہ ہو. وصیت من اللہ، یہ وصیت ہے اللہ کی طرف سے. واللہ علیم حلیم، اللہ سب کچھ جاننے والا اور بڑے تحمل والا ہے. تلک حدود اللہ، یہ وراثت کے احکام اللہ کی حدوں میں سے ہیں. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اب جو کوئی بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا, صحیح صحیح وراثت کو تقسیم کر دے گا, يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اللہ اسے داخل کرے گا ان باغات میں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں, خالدین فیہا, اور ان باغات میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. بذلک الفوز العظیم, اور وہی ہے شاندار کامیابی. ومن یاس اللہ ورسولہ, اور جو کوئی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وراثت کا مال ہڑپ کر جائے گا. ویتعدی حدودہ, اور اللہ کی طے کردہ حدوں کو پامال کرے گا. یدخلہ نارن, اللہ اسے داخل کرے گا آگ میں, خالدن فیہا, اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وَلَهُ عَذَابٌ مُحِينٌ, اور اس کے لیے ذلت والا عذاب ہے. تو یہ اب تک کے احکامات آئے معاشرتی, جن میں کہ مال کا تحفظ, ہر ایک کے مال کو کا تحفظ, یتیم کے مال کا, عورتوں کے مہر کا, وراثت کے احکامات, ان میں بھی مردوں اور عورتوں اور ہر ایک کے حصے. اب آبرو کی حفاظت کے لیے کچھ احکامات آ رہے ہیں. فرمایا واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم, اور وہ جو بیائی کا ارتکاب کریں تمہاری عورتوں میں سے, عورتیں تمہاری ہیں لیکن باہر نکل کر وہ کسی غیر مسلم کے ساتھ غلط کام میں ملوث پائی جا رہی ہیں, فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم, تو ان پر گواہ ٹھہراؤ اپنے میں سے چار مرد, چار مرد گواہی دیں کہ ہم نے خود اس عورت کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. فامسکوہن فی البیوت, تو انہیں گھروں میں بند کر دو, حتی توفاہن الموت, یہاں تک کہ انہیں موت آ کر وفات دے دے لے جائے, او یجعل اللہ لہن سبیلا, یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ پیدا کر دے. وہ راستہ اللہ نے پیدا کیا بعد میں سورہ نور میں, اور غیر شدہ زانی اور زانیہ کے لیے کوڑوں کی سزا آ گئی کہ 100 کوڑے مارو اس کو. واللذان یاتیانہا منکم, اور وہ دو مرد جو تم میں سے بیائی کا ارتکاب کرے, یہ ہم جنس پرستی کا مسئلہ آ رہا ہے, فآذوہما, تو ان کو سزا دو یعنی ان کو مارو. فإن تابا, پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں, وأصلحا, اور اپنے روش اس کی اصلاح کر لیں, فآرضوا عنہما, تو پھر ان سے اعراض کرو, چھوڑ دو ان کو. ان اللہ کان تواب الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. یہ ابتدائی حکم تھا ہم جنس پرستی کرنے والوں کے لیے. اس کے بعد پھر حتمی حکم احادیث کی صورت میں ہے, اس میں پھر فقہ کے اندر بھی اختلاف ہے کہ اس قسم کی حرکت کرنے والوں کو کیا سزا دی جائے. بعض کے نزدیک وہی سزا ہے جو زانی کی ہے, بعض کے نزدیک یہ کہ اونچی جگہ سے گرا کے مار دیا جائے. بہرحال انتہائی برا فعل ہے, گندا فعل ہے, اور قوم لوط وہ اس جرم میں مبتلا تھی. اللہ نے سب زیادہ بدترین عذاب انہیں کو دیا, پہلے ان کی آنکھوں کو اندھا کیا گیا, پھر جہاں بستی تھی وہیں سے آتش فشاں پھٹا, بستیاں آسمان کی طرف گئیں اور الٹ کے نیچے گری, اور پھر ان کے اوپر کنکریوں کی بارش بھی ہوئی. میں یہ کیوں عرض کر رہا ہوں, بدقسمتی سے ہمارے بعض دانشور اس غلط حرکت کا جواز پیش کرتے ہیں مغرب کو خوش کرنے کے لیے, اور پچھلے دنوں ہمارے ہاں امریکہ کے سفارت خانے میں یہ غلط حرکت کرنے والوں کا اجتماع بھی ہوا اس سرزمین پر, اور سینٹ میں تو اس پر اچھا خاصا احتجاج ہوا, لیکن حکومت نے کوئی احتجاج نہیں کیا کہ ہماری سرزمین پر تم نے کیسے جرت کی اس غلط کام کو کی حوصلہ افزائی کرنے کی. اس کے بعد اب توبہ کے حوالے سے بڑی اہم آیتیں آ رہی ہیں, بڑی ایمان افروز آیت. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ, بے شک توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے ان کے لیے جو کسی برائی کا ارتکاب کرے, نہ سمجھی میں, نہ علمی میں, لا علمی میں, نہ دانی میں. ثم یتوبون من قریب, اور پھر قریبی توبہ کر لیں, جلدی توبہ کر لیں. فاولائک یتوب اللہ علیہم, تو اللہ ان کی توبہ ضرور قبول کرتا ہے, ان پہ نظر کرم کرتا ہے. وکان اللہ علیما حکیما, اور اللہ تبارک و تعالی سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. نوٹ کیجئے, توبہ کی شرائط، گناہ کیا ہے تو اس پر سچی ندامت ہو، آدمی تنہائی میں روئے کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی، نمبر ایک. نمبر دو، اللہ سے وعدہ کرے کہ ابھی حرکت نہیں کروں گا. نمبر تین، بالفعل اس حرکت کو چھوڑ دے، ثابت کرے کہ اس کی توبہ واقعتاً سچی ہے. کسی کا حق مارا ہے تو اس کا حق جا کے واپس کرائے، نہیں کر سکتا تو اس سے معاف کرائے. تو جس نے ان شرائط کے ساتھ توبہ کی، وعدہ ہے اللہ کا کہ اگر جلدی توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ ضرور قبول کرے گا. اللہ ہمیں بھی گناہوں پر سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اس کے برعکس، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ہرگز توبہ قبول نہیں ہوگی ان لوگوں کی جو برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں. حَتَّى اِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک پر موت کی کیفیت آتی ہے. قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، وہ کہتا ہے کہ میں نے اب توبہ کر لی. اب موت کا فرشتہ سامنے آنے کے بعد پھر توبہ کا دروازہ بند. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ہی توبہ قبول ہوگی ان کی جو مرے اس حال میں کہ کافر تھے. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے درناک عذاب تیار کر رکھا ہے. درمیان کی ایک صورت اور ہے کہ فوری توبہ تو نہیں کی لیکن کافی عرصے گناہ کرنے کے بعد توبہ کی توفیق نصیب ہو گئی. سورہ زمر آیت 53 میں خوشخبری ہے کہ اللہ ان کی بھی توبہ قبول کر لے گا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اے نبی، کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، کثرت سے گناہ کیے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ سب گناہ معاف کرنے والا ہے، اللہ ہے ہی بخشنے والا رحم کرنے والا، بشرطے کہ توبہ چاروں شرائط کے ساتھ ہو جو میں نے بیان کی ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم عورتوں کو زبردستی وراثت میں لے لو. شوہر فوت ہو گیا، اب اس کی بیوہ ہے، اب اس سے آپ تو بڑا بیٹا نکاح کر لیتا تھا سوتیلی ماں سے. کیوں؟ کہ جو وراثت میں اس کو حصہ ملا ہے کہ ہمارے گھر سے باہر نہ نکل جائے. یا شوہر کا بھائی دیور یا جیٹھ وہ زبردستی نکاح کر لیتا تھا کہ کسی طرح عورت ہمارے گھر پہ رہے، چلی گئی یہاں سے تو جو وراثت اس کو ملی ہے ساتھ لے جائے گی، زمین اس کو ملی ہے وہ زمین ہماری تقسیم ہو جائے گی، اس کے حصے کی زمین دوسرے خاندان میں چلی جائے گی، کہیں اور شادی کرے گی تو وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. تو ہرگز تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کو زبردستی رو کے رکھو. سندھ میں عورتوں کی شادی قرآن سے کر دی جاتی ہے، انتہائی مجرمانہ فعل ہے، غلط فعل ہے، غیر شرعی فعل ہے. اس لیے کہ اگر شادی کر دی، اس کی کسی اور خاندان میں جائے گی تو وراثت جو اس کے نام پر ہے، زمین اور وراثت، وہ وہاں چلی جائے گی. لا یحل لکم من ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کو روک لو. ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، اور نہ ان کو روکے رکھو تاکہ تم لے لو ان سے وہ مال جو تم نے ان کو دیا ہے. بیوی کے ساتھ موافقت نہیں ہو رہی، طلاق بھی نہیں دے رہے، طلاق دی جو تحفے طائف دیے دے جائے گی، زمین اس کے حصے میں ہے وہ لے جائے گی. الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، سوائے اس کے کہ کھلی بیائی کا ارتکاب کریں. ہاں کوئی عورت معاشرے میں فحاشی پھیلا رہی ہو، بدکاری پھیلا رہی ہو، اس کو روکے رکھو، اس کو قید کر دو تاکہ معاشرے کو وہ گندگی کا ڈھیر نہ بنائے. وآشروہن بالمعروف، اور بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے حسن سلوک کرو. فائن کرے تو مہن، اگر تم اپنی بیویوں کو ناپسند کرتے ہو، فعسا ان تکرہوا شیئا، تو ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو. ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، جبکہ اللہ نے اس میں کو بہت بڑی بھلائی رکھی ہو. آج خیر سامنے نہیں آ رہا، کل شاید اس کا خیر سامنے آ جائے. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ارادہ کر لو ایک بیوی کو ہٹا کر دوسری بیوی لانے کا، ایک بیوی کو طلاق دے کر اس کی جگہ دوسری بیوی لانے کا، اس سے نکاح کرنے کا. وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور اگر تم نے ان بیویوں کو جن کو تم طلاق دے رہے ہو، رخصت کر رہے ہو، تم نے اگر ان کو ڈھیروں مال دیا ہے، فلا تاخذوا منه شيئا، تو تم ان میں سے اس مال میں سے کچھ بھی نہ لو، تحفہ دیا تھا جب محبت تھی، اب ناراضگی ہو گئی، طلاق دے رہے ہو تو ان سے مال لے رہے ہو، تحفے واپس دے رہے ہو، تحفہ دے کے واپس دینا ایسے ہے جیسے کہ کہہ کر کے چارنا، تو فرمایا کہ اگر تم نے ان کو ڈھیروں مال دیا ہے تو اس میں سے کچھ بھی نہ لو، اتاخذونه بهتانا و اثما مبینا، کیا تم ان سے مال لوگے ان پہ بہتان لگا کر اور ایک واضح گناہ کرتے ہوئے، کرتے کیا تھے، بیوی سے اب بالکل کوئی دلچسپی نہیں رہی، لیکن اگر طلاق دیں گے تو مہر دینا پڑے گا، یا اگر مہر دے دیا ہے، تحفے تحائف دے دیے ہیں، تو وہ بیوی لے کے چلی جائے گی، تو اب اس کو رکھا ہوا ہے گھر پہ، طلاق نہیں دے رہے، اس کو ستا رہے ہیں، اور بعض اوقات اس پر جھوٹے بہتان الزام لگا رہے ہیں کہ یہ غلط کام کرتی ہے، غلط حرکت کرتی ہے، اتنی اس کو اذیت دی کہ وہ خود کہتی تھی اچھا بھائی میری جان چھوڑو اور میں تم سے خلا کی درخواست کرتی ہوں، مہر معاف کرتی ہوں، یہ اپنا مال لے لو، اب کسی طرح مجھے چھوڑ دو، تو بہتان لگا کر، جھوٹے الزامات لگا کر عورت کو مجبور کرتے تھے کہ وہ مہر چھوڑ جائے، تحفے تحائف واپس کر جائے اور خلا کے ذریعے سے علیحدگی حاصل کرے، تو فرمایا کہ یہ حرکت نہ کرو، وقتی طور پر فائدے ہوں گے لیکن قیامت کے دن تمہیں پھر اپنے ان سارے کے سارے جھوٹے جو بھی تم نے الزامات لگائے ہیں، جو ناک اس کا مال تم نے کھایا ہے، اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور تم کیسے ان سے مال لے سکتے ہو، وقت افزا بعضکم الی بعض، جبکہ تم میں سے بعض بعض کے ساتھ بے حجاب ہو چکے ہیں، وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ تم سے بڑا مضبوط وعدہ لے چکی ہیں، نکاح بڑا مضبوط وعدہ ہے، آدمی نکاح کرتے ہوئے وعدہ کرتا ہے ایک خاتون سے کہ میں زندگی بھر تمہیں ساتھ رکھوں گا، میں زندگی بھر تمہارے تمام اخراجات برداشت کروں گا، میں زندگی بھر تمہاری حفاظت کروں گا، میں تمہیں مہر دوں گا، میرے مرنے کے بعد تم میری وراثت میں شریک ہوگی، یہ عورتوں کے حقوق ہے، اسلام کہتا ہے یہ وعدے کرو، پانچ وعدے کرو، زندگی بھر ساتھ رکھو گے، زندگی بھر حفاظت کرو گے، زندگی بھر خرچہ دو گے، مہر دو گے، وراثت میں وہ تمہاری شریک ہوگی، تب تم کسی خاتون کے ساتھ تعلق قائم کر سکتے ہو۔ اور وہ مغربی معاشرہ جو ویمن رائٹس کے بڑے نعرے لگاتا ہے، کس قدر اس نے عورت کے ساتھ زیادتی کی ہے، کوئی نکاح کا بندر نہیں ہے، اور مرد اور عورت ساتھ رہ رہے ہیں وداؤٹ اینی ویڈ لاک، اور کہیں کہ بچے پیدا ہو گئے ہیں، اور کوئی عورت کا تحفظ نہیں، یہی وجہ ہے کہ مغرب کی عورتیں بڑی تعداد میں مسلمان ہو رہی ہیں، اور آپ نو مسلم خواتین کے انٹرویو پڑھیں، وہ جانتی ہیں کہ اسلام نے کیا عورت کو تقدس اور حقوق دیے ہیں، اور ہماری بیگمات وہ مری جا رہی ہیں مغربی اصولوں کی طرف، اور جو مغرب کی خواتین ہیں وہ جانتی ہیں کہ جو خاتون مسلمان ہوئی ہیں، طالبان کی قید میں تھیں، ریڈ لے، ذرا ان کے جذبات اور ان کے انٹرویوز کو پڑھیے، اللہ تبارک و تعالی ہماری ان خواتین کو جو مغرب زدہ ہیں ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ فرمایا وہ تم سے بڑا گاڑا مثال لے چکی ہے، تم ان سے پانچ وعدے کر چکے ہو جب تم نے ان سے نکاح کیا تھا، بلا تن کے ہو ماں نہ کہا آبا حکم من النساء، اور نہ نکاح کرو جن سے نکاح کیا تھا تمہارے والد نے عورتوں میں سے، جاہلیت کی رسم تھی کہ والد فوت ہوا تو بڑا بیٹا سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتا تھا زبردستی، کیوں، تاکہ وراثت گھر پہ رہے، مت نکاح کرو جن سے نکاح کیا تھا تمہارے والد نے عورتوں میں سے، الا ما قد سلف، سوائے اس کے جو پہلے ہو چکا، انہ کانا فاحشہ، یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے، وہ تمہاری ماں ہے اور اپنی ماں سے نکاح کر رہے ہو تو یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے، وہ مقتا، اور یہ اللہ کو بیزار کرنے والی بات ہے، وساء سبیلا، اور یہ بہت ہی برا راستہ ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات۔